الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. برادران عزیز، رفقاء گرامی قدر، یہ موضوع جیسا کہ برادر عزیز حافظ عبداللہ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام کا قرآن مجید سے تعلق، اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری جماعت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور قرآن مجید کے نزول کا زمانہ، وہ سارا ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اسی دور میں پہنچ گیا ہے اور انہی مجلسوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام اور بڑا درجہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے اور مومنین کی نصرت سے، اور مومنین کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی. جن مومنین نے آن حضور کی نصرت فرمائی تھی وہ سب وہی تھے جو آپ کے صحابہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اپنے ان صحابہ کا اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں. حدیث کی کتابوں میں تقریباً سارے ہی محدثین نے کتاب المناقب کے نام سے صحابہ کرام کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مروی ہیں. اس میں صحابہ کرام کا بحثیت ایک جماعت کی بھی تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام کی انفرادی خوبیوں اور خصوصیات کو بھی آن حضور نے بیان فرمایا ہے. یہ ابواب اور یہ حدیث کے مجموعوں کی یہ کتابیں یہ پڑھنے کے قابل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو جامع بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا آپ کا کرم وہی ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ اور صحابہ کا کرم ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہو اور آن حضور کی زیارت کی ہو. جس خوش قسمت انسان نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور جتنا اسے زیادہ موقع ملا آن حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا اتنا ہی زیادہ علم و عرفان کا خزانہ سمیٹنے کا موقع ملا. مگر درجہ صحابیت میں زیادہ لمبے عرصے بیٹھنے یا معمولی تھوڑا سا عرصہ بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر وہ شخص جس نے آن حضور کو ایک نظر دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، اور درجہ صحابیت میں اس کے درمیان اور کسی ایسے صحابی کے درمیان جس نے زندگی کا لمبا حصہ سفر و حضر میں آن حضور کے ساتھ گزارا کوئی فرق نہیں ہے. مناقب و درجات کا فرق ضرور ہے، مگر درجہ صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ صحابی ہے اور وہ صحابی نہیں، بلکہ وہ سارے صحابی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ایک دوسرے قول میں یہ بات بھی فرمائی کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے خلوص کے ساتھ کیے ہیں، اور اس میں اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی بھی ان سے ہوئی ہے صحابہ کرام سے تو وہ بھی اجتہادی غلطی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے عدول تھے. عدول کا معنی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے نہیں تھے. معصیت ان سے ہو سکتی تھی اور ہوئی، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا، کہیں کہ ان سے لغزشیں ہوئیں. اس لیے کہ وہ انبیاء نہیں تھے، وہ عام انسان تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کہیں کہیں ملتا ہے. مگر ان کے بارے میں یہ امت کا عقیدہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور بدنیتی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹی بات ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق وہ بڑا گہرا تعلق تھا. انہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا اور اپنے شعور کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا دوستی کا تعلق جوڑا تھا. انہیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے احکام کے تابع اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا فیصلہ اور عہد کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہاں اس معاملے میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے اور فلاں معاملے میں ہم اپنی مرضی چلائیں گے یا اپنا فیشن جو معاشرے کا چال چلن ہے اس کو چلائیں گے یا اپنے خاندان اور قبیلے کی رسومات بھی ہم کو چلائیں گے یا وقت کی ہوا اور وقت کا مفاد جس چیز کا تقاضا کرے گا اس کو اختیار کریں گے. ایسا نہیں تھا. وقت کا تقاضا ان کے نزدیک کچھ بھی ہو مگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سے انتخاب کرنا تھا. قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کو بھیجا گیا امی قوم کے درمیان تاکہ اللہ کے نبی ان کے سامنے یتلو علیہم آیاتہم ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. تو سب سے پہلا کام تو یہی تلاوت قرآن تھا اور تلاوت قرآن کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھائے. ایک ایک حرف کو کس طرح سے پڑھا جائے اور الفاظ کو کس طرح سے ادا کیا جائے اور آیات کی تلاوت کرتے ہوئے کیا آداب ملحوظ رکھے جائیں یہ ساری باتیں بتائیں گے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا, یہ کہا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے, اس کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیجئے. تو آن حضور کس طرح قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بتایا کہ اس طرح سے پڑھتے تھے اور ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اور ہر آیت کے اوپر وقف کیا. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین الى آخره, ہر ایک آیت کے اوپر وقف کیا اور ہر ایک آیت کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضور جب گفتگو فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی آپ کے الفاظ موتیوں کی طرح سے بالکل یوں, جس طرح موتیوں کی لڑی میں موتی الگ الگ نظر آ جاتے ہیں, آپ کے الفاظ بھی یوں الگ الگ پہچانے جا سکتے تھے اور سنے جا سکتے تھے. اور قرآن مجید کی تلاوت میں بھی آپ کا یہی انداز تھا کہ اس کے سارے الفاظ یوں ادا کرتے تھے کہ وہ سمجھے جائیں اور ایک ایک لفظ کا پتہ چلے کہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْرَاهِيمَ, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحَ, اور اللہ حاضر کے آستے مقامات ان کے سامنے تلاوت کیجئے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعات ان کے سامنے تلاوت کیجئے, ابراہیم کے واقعات کی ان کے سامنے تلاوت کیجئے, نوح کے واقعات کی, اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, جو الکتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے. صحابہ کرام نے قرآن مجید آن حضور سے سیکھا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر یہ محسوس کیا کہ وہ کسی لفظ کی تلاوت ٹھیک نہیں کر رہے تو ٹوکا اور اس کی تصحیح فرمائی, اور صحابہ کرام کو پھر آن حضور نے یہ تلقین بھی کی کہ قرآن مجید کس کس کے پاس پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. اپنے صحابہ میں سے جن کے اوپر آپ کو بہت اعتماد تھا کہ وہ ٹھیک تلاوت کرتے ہیں ان کا نام لے کر آپ نے کہا کہ اگر قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہو تو فلاں 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 صحابی کے پاس جاؤ. اور جن صحابہ کا نام لیا گیا تھا ان میں خلفاء راشدین کے علاوہ عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, زید بن ثابت, ابو موسیٰ اشعری, ان صحابہ کا نام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت کرتے رہتے تھے, راتوں کی نمازوں میں اتنی لمبی تلاوت فرماتے تھے کہ کئی صحابہ کرام کی روایات نظر سے گزرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رات کو ہم آن حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک روایت تو حضرت ابو ہریرہ کی ہے, ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ آن حضور رات کو کھڑے تھے, قیام اللیل میں نفل پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جا کر جب کھڑا ہوا ساتھ میں پیچھے کھڑا ہوا تو آن حضور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کا یوں اشارہ کیا. تو میں آگے بڑھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور اتنی لمبی تلاوت کی کہ میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے. تو راوی جو ان سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا جی کیا وسوسے پیدا ہونے لگے, کہا کہ میں نے خیال کیا کہ اتنی لمبی تلاوت ہے میں تھک گیا ہوں، میں آ حضور کو کھڑا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤں یا میں آ حضور کو کھڑا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، مگر میں پھر کھڑا رہا ہوں حضور کے ساتھ، یعنی لمبی تلاوت، راتوں کی نمازوں میں آ حضور بہت لمبی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی حکم تھا آپ کو کہ رات کے وقت آپ اٹھیں اور اللہ کے سامنے کھڑے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی کیا کرتے تھے، اور جب آ حضور کی زندگی کا آخری سال تھا تو اس سال جبریل آئے اور آ حضور کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا پورا دورہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ کہا کہ دوسری مرتبہ کریں، تو آ حضور نے اس کی تعبیر و تعبیر یہ کی کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور واقعی وہ آ حضور کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اس سال میں جبریل نے آ حضور کے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کی دہرائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا شغف اور اتنی محبت اور اتنا شوق ظاہر کرتے تھے کہ دن کو جنگ میں مصروف ہیں اور جنگ سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جنگ کے دوران بھی تلاوت تو کر رہے ہیں مگر جنگ سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وہاں بیٹھ کر جن لوگوں کو قرآن مجید کا زیادہ علم ہے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن کی تصحیح کر رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے بعض صحابہ کا تذکرہ مناقب میں قرآن مجید کے سلسلہ میں جو بیان ہوا ہے تو اس میں حضرت عبید بن کعب کا نام بار بار آتا ہے۔ یہ عبید بن کعب ہاں حضور کے بڑے معروف اور بڑے محبوب صحابی تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو ایک دن آن حضور نے بلایا، اور یہ خود راوی ہیں عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا کہ اقرا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید میں سے جہاں کہیں سے بھی چاہو پڑھ کر سناؤ۔ میں نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں کیسے پڑھوں، فرمایا کہ میں تم سے تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور کہتے ہیں کہ ہاں حضور غور کے ساتھ سنتے جا رہے تھے، اور دیکھیے کتنا غور اور انہماک تھا، الفاظ کے اندر کس طرح سے وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں پڑھتا جا رہا تھا جب میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کیا بنے گی جب ہر امت کے اوپر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور ان لوگوں کے اوپر اے نبی آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہاں حضور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، داڑھی تر ہو گئی، اور اس کے بعد ہاں حضور نے فرمایا بس عبداللہ بن مسعود بس کرو، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن نبیوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ جبریل قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتا ہے؟ اور کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں سنا۔ ہاں حضور تو سنتے تھے جبریل کی تلاوت، باقی لوگوں نے تو نہیں سنی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ جبریل قرآن مجید کی کیسے تلاوت کرتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی تلاوت کو سن لو، عبداللہ بن مسعود کی تلاوت ویسی ہی ہے جیسے جبریل تلاوت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بھی ہاں حضور نے ان کی بڑی تعریف کی، قرآن مجید کو وہ پڑھ رہے تھے ایک وادی میں بیٹھے ہوئے تنہائی میں، اور ہاں حضور پیچھے سے آئے اور آ کر رک گئے، اور ابو موسیٰ اشعری کو نہیں معلوم کہ ہاں حضور وہاں تشریف فرما ہے، وہ اپنی اسی محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے کہ ہاں حضور ان کے قریب آئے اور آ کر ان کی تعریف کی اور فرمایا لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، حضرت داؤد کی خوش الہانی کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے، اور داؤد لحن داؤدی آپ یہ مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے لحن داؤدی، تو ہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ تجھے تو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاوت قرآن کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا اس کے اوپر اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر تلاوت کے بعد دوسرا کام جو آن حضور نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا جس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا وہ حفظ قرآن ہے، اور آن حضور نے حفظ قرآن کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اس موضوع پر احادیث کو آدمی پڑھتا ہے تو بڑا ہی اس آدمی کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے جس نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا، اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اتنی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا کہ وہ سینہ جس سینے میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے وہ اس اجڑے ہوئے گھر کی طرح سے ہے جس پر جنوں نے اور بھوتوں نے قبضہ کر رکھا، اور جس سینے میں جتنا زیادہ قرآن ہے اتنا ہی زیادہ وہ روشن ہے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محبت ہے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگوں میں اکثر شہید ہوتے رہتے تھے، اور ایک ایک جنگ میں کئی کئی صحابہ شہید ہوتے تھے، جنگ احد میں تو آپ جانتے ہیں کہ 70 قیمتی صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کو دو دو تین تین کو بعض حالتوں میں چار چار کو ایک قبر میں دفن کیا گیا. اجتماعی قبریں یعنی ان کی چار چار آدمی کی، دو دو آدمی کی، اکثر دو دو قبروں، دو دو افراد ایک قبر میں دفن کیے گئے. تو وہاں حضور ان کے بارے میں پھر پوچھتے تھے ان کے ساتھیوں سے کہ بتاؤ ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ تو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو زیادہ یاد تھا، تو وہاں حضور پہلے اسے قبر میں اتارتے تھے اور اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو اس کے ساتھ قبر میں اتارتے تھے. سفر پر روانہ کرنے کے وقت میں بھی یہاں حضور یہ خیال رکھتے تھے کہ امیر سفر اس کو بنائیں جو دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید زیادہ حفظ کر چکا ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے یہ کہے گا، یا جس نے جتنا بھی قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے اسے یہ کہے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے اور جنت میں چلتا جا، اور جہاں تک تو تلاوت کرتا چلا جائے گا یہ سارا علاقہ تیرا ہے، جنت میں یہ سارا علاقہ تیرا ہے. اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کی درخواست کر سکیں. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے وہ معاف کرے یا ان کو معاف نہ کرے، لیکن ان کو یہ مقام عطا کیا جائے گا. اور یہ حضور کے مقام محمود ہی کی نسبت سے ان کی نیابت میں یہ ایک مقام ہے، یہ بھی مقام محمود ہے. اگرچہ حضور کا مقام محمود تو بہت بلند ہے، مگر حافظ حفاظ کو بھی ایک مقام دیا جائے گا اور یہ بھی یقیناً مقام محمود کی نیابت کا ایک مقام ہے. خلفائے راشدین چاروں کے چاروں حافظ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شغف قرآن مجید کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ تین دنوں میں قرآن مجید پورا ختم کر لیا کرتے تھے. اور یہ تین دن بھی یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تین دن اور تین رات سے پہلے قرآن مجید ختم نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کی ترتیل کا پھر خیال نہیں رکھا جا سکتا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جا سکتا، عذاب کی آیات کے اوپر رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی اگر اس سے پہلے جلدی تیزی میں آپ ختم کر لیں. اللہ تعالیٰ عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. اور نعمتوں کی آیات جو ہیں ان کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی کہ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دینا. حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ حضور تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کے اوپر رک جاتے تھے جو عذاب سے متعلق تھے، روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات تو ایک آیت کو اتنی مرتبہ دہراتے رہتے تھے کہ صبح بلال کی اذان ہو جاتی تھی اور حضور نماز میں اس وقت تک کھڑے وہ آیت دہرا رہے ہوتے تھے، اور پھر آپ اس رکعت کو ختم کر کے اسلام پھیرتے تھے. یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو تھا اس میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی کوشش کی، اور حضرت عبید بن کعب اور زید بن ثابت یہ دونوں تدوین قرآن میں ان کو حضور نے ذمہ داری سونپی تھی. اور شاید آپ کے یہاں اس تربیت گاہ میں تدوین قرآن پر الگ ایک لیکچر ہوتا ہے یا ہو چکا ہوگا، اس میں آپ یہ تفصیلات سن چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا تھا ان میں یہ دونوں بھی تھے، عبید بن کعب اور زید بن ثابت لکھا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب تدوین قرآن کا ایک کتاب کی صورت میں حکم ملا تو جن جن صحابہ کرام نے قرآن مجید حضور کے دور میں لکھا ہوا تھا، گویا کہ حضور کی طرف سے بھی ایک اشارہ تھا تدوین کا، اگرچہ آپ نے اسے مدون نہیں کیا، مگر لکھنے کا آپ نے جو اہتمام کیا 17 افراد کو متعین کر دیا. ان 17 کے علاوہ باقی جو لوگ قرآن مجید لکھ لیتے تھے وہ الگ تھے، مگر یہ 17 تو آفیشل سیکرٹریز تھے حضور کے جو باقاعدہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے. اور ان میں سے یہ دو بڑے اہم تھے، عبید بن کعب اور زید بن ثابت. اور جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول سے یہ کہا کہ امیر المومنین قرآن مجید کو کتابی صورت میں مدون کیا جائے. انہوں نے کہا حضور نے ایسا نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر بار بار کہتے رہے تا کہ ابو بکر صدیق بھی مطمئن ہو گئے اور قرآن مجید کو مدون کیا گیا. یہ عبید بن کعب جو ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مدون کرنے میں زید بن ثابت کا ساتھ دیا، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے ان کے حفظ قرآن اور تلاوت قرآن کی وجہ سے اور علم قرآن کی وجہ سے تراویح کی نماز میں امام بنایا تھا. حضرت عمر کے دور میں تراویح کی نماز باجماعت شروع ہوئی. حضور کے دور میں صرف 3 دن حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ باجماعت قیام اللیل کیا، اور پھر 4th رات کو آپ نہیں آئے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض نہ کر دے، اور اگر یہ فرض ہو گیا تو امت کے لیے مشقت ہوگی. 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر قیام اللیل رمضان کا بھی فرض ہو جائے تو امت کے لیے ایک بوجھ ہوگا، لہذا آپ لوگ تنہا تنہا پڑھ لیں. چنانچہ سے صحابہ تنہا ہی قیام اللیل کرتے تھے. حضرت عمر کے دور میں انہوں نے یہ صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ کو یہ بات محبوب ہے، مگر اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی جو وجہ اور غائط آپ نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اور اب تو ظاہر ہے کہ فرض ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہی مکمل ہو چکی، اللہ کے نبی جا چکے، جو فرض ہے وہ فرض ہے اور جو فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے. تو اب اگر ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم پابندی کرتے ہیں تو فرض تو نہیں ہوگا جو یہ کام کرنا چاہیں گے با جماعت اس کے اندر ایک حسن ہوگا خوبی ہوگی، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو تنہا پڑھ لیں گے. چنانچہ حضرت عمر کے دور میں یہ فیصلہ ہوا اور مسجد نبوی میں آ حضور کی محراب میں حضرت عمر نے عبید بن کعب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیا، کہا کہ عبید تم لوگوں کو قیام اللیل میں قرآن مجید سنایا کرو. چنانچہ وہ پورا قرآن مجید رمضان میں ختم کیا کرتے تھے، بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس وقت سے لے کر آج کے دن تک تراویح میں نماز قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے محفوظ رہنے کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر نماز تراویح میں قرآن مجید کا اہتمام نہ ہو تو قرآن مجید سینوں میں محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کتاب ہے ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. یعنی دنیا کی ساری کتابیں سینہ کرتاس پر ہیں، اور یہ کتاب سینہ کرتاس پر ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے. اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں اور ہر خطے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں جو اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ اس کتاب کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، حالانکہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور اس میں بڑے متشابہات ہیں. یہ اس کتاب کے زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. قرآن مجید انسان کا دنیا کے اندر بھی تنہائی کا ساتھی ہے، اس کے غم کا مداوا ہے، اور قبر کے اندر بھی یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کا ساتھی ہوگا، جہاں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا. جہاں تنہائی ہوگی وہاں ساتھی ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی ہوگی، اور جہاں غم ہوگا وہاں اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور جہاں تنگی ہوگی اس تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دے گا. اور حشر کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ قرآن مجید اصحاب قرآن کے ساتھ ہوگا، اور صراط کے اوپر ان کو راستہ دکھائے گا، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت میں انسان کے ساتھ کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ اسے معاف کر دے. القرآن حجت لک او علیک، جو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید بعض لوگوں کے حق میں گواہی دے گا اور بعض لوگوں کے خلاف گواہی دے گا. تو اس میں جب یہ بات ہم کہتے ہیں حفظ قرآن اور اس کے فضائل، تلاوت قرآن اور اس کے فضائل، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بڑا سستا کام ہے، جو مرضی آدمی کرتا رہے اسے تلاوت کر لے، جو مرضی کرتا رہے قرآن مجید کر لے. نہیں، یہ تو مذاق ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، اسی کے بارے میں یہ بات ہے. جو یہ سمجھ کر تلاوت کرتا ہے کہ بس مجھے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، صرف بس مجھے اس سے برکت حاصل کرنی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ارشادات نہیں ہیں. ایسے ہی حافظ کے بارے میں یہ ارشادات نہیں ہے جس نے قرآن مجید اپنے سینے میں حفظ کر لیا اور سینے میں قرآن مجید اٹھائے ہوئے ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور قرآن مجید کے احکام کو توڑتا رہتا ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں ہے جس نے اس کا حق ادا کیا. اور جن لوگوں سے یہاں حضور نے یہ بات کہی تھی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کے درمیان بھی کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ اچھا میں زنا بھی کرتا ہوں، میں سود بھی کھاتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے سب سے پاک ہو جاتا ہوں. ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا. ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے تو بالکل ہمارا قدم رک گیا اور ہمارے ہاتھ رک گئے، اور جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے، حالات کتنے کٹھن کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر ہمیں کاربند ہونا ہے، اور کوئی مفرد کا راستہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا، اور یہ انہیں لوگوں کے بارے میں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ بشارتیں ہیں. قرآن مجید ویسے تو بہت بڑی نعمت ہے اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، مگر مجھے ایک مرتبہ اس کا احساس یوں ہوا کہ ایک مرتبہ جیل میں مجھے ایک ایسی تنہائی میں رکھا گیا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچ سکتی تھیں اور نہ کسی پرندے کی آواز پہنچ سکتی تھی. تو یہ کم و بیش کے اوپر ثابت آتی ہے یہ بات، اور اس میں کوئی چیز نہیں تھی جو ساتھ لے جانے کی اجازت ہو، اور صرف اس وقت میرے ساتھ قرآن مجید تھا. اور میں نے محسوس کیا، اور دل کے اندر اب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ واقعتا یہ بہترین ساتھی ہے. اور اس کے بارے میں جو حضور کی وہ دعا ہے، اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا، تو اس کو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ انسان کی تنہائی کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کے غم کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اس کو حوصلہ اور اس کو ہمت بھی عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ تفہیم قرآن کی بھی تلقین فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے. جو علمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیں، اور کتاب کی تعلیم میں اس کی تلاوت بھی شامل ہے، اس کا حفظ بھی شامل ہے، اور اس کی تفہیم بھی شامل ہے. تعلیم کتاب میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کے معنی بیان کیا کرتے تھے خود، اور بعض اوقات صحابہ کرام خود کوئی سوال پوچھ لیتے تھے جہاں کوئی اشکال پیش آتا تھا. بعض اوقات ان کے درمیان کسی بات پر آپس میں دو آراء ہو جاتی تھیں تو پھر آن حضور کی طرف رجوع کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں ہیں. اگر آپ تفاسیر میں سے، پرانی تفاسیر میں سے طبری کو دیکھیں، یا ابن کثیر کو دیکھیں، یا آپ قرطبی کو دیکھیں تو ان تفاسیر میں بہت سے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ بہت مختلف صحابہ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا. مثلاً ابن کثیر کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اگرچہ بے شمار ایسے مقامات ہیں. جب روزے کی فرضیت کا حکم ہوا تو شروع میں روزے کی فرضیت کے بارے میں مطلقاً حکم دے کر چھوڑ دیا گیا, روزہ فرض ہو گیا ہے روزہ رکھو. اور صحابہ کرام اس زمانے میں یوں روزہ رکھتے تھے کہ بس روزہ افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد سمجھتے تھے کہ بس اب اگلی افطار تک اب کوئی چیز کھانے پینے نہیں ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, روزہ افطار کرنے کے بعد, یہ بعد میں پھر حکم نازل ہوا, روزہ افطار کرنے کے بعد تم اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید دھاگے سے سیاہ دھاگا ممیت نہ ہو, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اچھا اب یہ عام الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں, حالانکہ ان کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک ان کا اصطلاحی اور اطلاقی معنی ہے. اس کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ جب تک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا آپس میں الگ الگ نہ پہچانے جائیں تو کھاتے رہو, اور بعض صحابہ کرام نے اس کا یہی معنی سمجھا. ابن کثیر یہاں روایت نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے جو حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ میں آ حضور کے پاس آیا اور میں نے آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے خیط الابیض اور خیط الاسود رکھ لیے, اور ظاہر گھڑیاں تو نہیں تھی, الارم نہیں تھی, میں مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں بہت دیر تو نہیں ہوگی, تو میں اب نیچے سے نکال کے دیکھتا ہوں اور جب تک وہ خیط الابیض اور خیط الاسود کا کوئی تمیز نہیں ہوتی تو میں تو پھر کھاتا پیتا رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, جب انہوں نے یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے, انہوں نے کہا عرض کیا تھا کہ جعلتہ تحت وسادتی, میں نے یہ جو دھاگے ہیں ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا ہے. تو انہوں نے حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ان وسادتہ کا اذن عریض, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ بہت بڑا تو نہیں. آپ نے فرمایا کہ خیط الابیض اور خیط الاسود اگر تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے ہیں تو بہت بڑا ہے. انہوں نے پوچھا جی وہ کیسے, تو فرمایا کہ وہ خیط الابیض اور خیط الاسود صبح صادق کے وقت مشرق کی جانب ایک روشنی سی نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے, اور پرانے زمانے میں لوگ واقعتا اس کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے, آج بھی ہمارے دیہات میں لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں. حتیٰ کہ رات کے وقت میں ستاروں سے خود میرے والد صاحب رات کے وقت میں اگر آپ کہ اس وقت کیا وقت ہوا ہوگا, انہوں نے کبھی گھڑی نہیں باندھی زندگی بھر, گھر میں تو گھڑی ہوتی ہے مگر انہوں نے نہ تو گھڑی میں کبھی جا کر وقت دیکھا ہے. وہ کہیں گے اچھا رات آپ کو بتائیں گے اس وقت کوئی 11:30 ہوں گے, اس وقت 1:30 بجے کا وقت ہوگا, اس میں 10-15 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے کبھی کبھار, مگر میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ کبھی فرق نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ یہ خیط الابیض اور خیط الاسود کیا ہے, تو ایک مثال حضور کے سامنے آ گئی, اور حضور نے اس کے بعد بتایا کہ نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے, اس کا معنی وہ صبح صادق کے وقت کے وہ دھاگے ہیں جہاں روشنی اور تاریکی آپس میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ تاریکی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, وہ صبح صادق کے وقت کی طرف اشارہ ہے. تو صحابہ کرام اس طرح سے بہت سارے معاملات میں حضور سے رہنمائی لیا کرتے تھے, اور یہ ساری باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ حضور نے اس کا معنی کیا بیان کیا. بعض معاملات میں صحابہ کرام نے بعض چیزوں کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف آراء کا بھی اظہار کیا ہے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات واضح طور پر معلوم نہیں, اور قرآن کے مجموعی نظام کے اندر اور عربی لغت میں اور عربی بول چال کے اندر جہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کے دو معنی متعین ہو سکتے ہیں اور دو معنی نکل سکتے ہیں, اور بعض اوقات دو سے بھی زیادہ معنی نکل سکتے ہیں, تو اس میں صحابہ کرام سے جو باتیں منقول ہیں وہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں, تینوں تفسیریں ٹھیک ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ جامع الکلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر اتنی فصاحت اور اتنی جامعیت ہے کہ ایک ایک لفظ سے بعض جگہوں پر دو دو تین تین معنی نکلتے ہیں, اور وہ سارے معنی ٹھیک ہیں. البتہ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی رائے سے ان سے الگ کوئی معنی نکالتا ہے جس کی کوئی گنجائش نہ تو صحابہ کرام کی آراء کے اندر ہے, نہ حضور کی کا کوئی واضح حکم موجود ہے, نہ عربی لغت کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے, نہ عرب کے اس معاشرے کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہے, تو ایسے معانی جو ہیں وہ متجددین نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہاں وہ گمراہ ہوئے ہیں جہاں اس قسم کے معنی نکالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ قرآن مجید کے حلقے قائم کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو قرآن مجید کا مفہوم سمجھاتے تھے. یہ حلقے اکثر و بیشتر صحابہ نے قائم کیے, اور ان میں سے سب سے زیادہ معروف اور مشہور حلقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ تھا, اور انہی کی طرح کا معروف حلقہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا, مگر آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حلقہ جو ہے اس میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حلقہ درس قرآن میں بیٹھتے تھے اور تفسیر کیا کرتے تھے, اور عبداللہ بن مسعود کا حال یہ تھا کہ وہ ہفتے میں دو دن یا ایک دن درس لیا کرتے تھے، اور جب لوگ بار بار اصرار کرتے تھے تو فرمایا کہ نہیں، میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن یا دو دن تمہیں درس لیا کروں، تاکہ تمہیں بھی شوق رہے اور انتظار رہے اور قرآن مجید کی قدر تمہارے ذہنوں میں بیٹھی رہے. البتہ عبداللہ بن عباس کا اپنا یہ انداز اور طریقہ تھا کہ وہ ہر روز درس کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور ہر روز درس لیا کرتے تھے، اور بہت بڑا ان کا شاگردوں کا حلقہ تھا جو ان سے سنا کرتے تھے. آگے پھر ان کی تفسیر جو دنیا کے اندر اس وقت معروف ہے ان کے شاگردوں ہی کے ذریعے سے پھیلی. تو عبداللہ بن عباس کے بارے میں آن حضور نے دعائیں بھی کی تھیں، اور انہیں آن حضور نے یہ کہا تھا کہ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دے. اور ان کو حبر الامہ بھی کہا گیا، یعنی اس امت کے عالم، اور ان کو ترجمان القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن مجید کی ترجمانی کرنے والے. تو گویا سب سے پہلے قرآن مجید کی جامع ترجمانی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی، اور آج کل کی جتنی تفسیریں ہیں ان تفسیروں میں سب سے زیادہ حوالے بھی قدیم مفسرین نے عبداللہ بن عباس کے دیے. ابن عباس نے یہ کہا، ابن عباس نے یہ کہا، جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے. تو عبداللہ بن عباس کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے شعر بھی کوٹ کیا کرتے تھے، اور اشعار کے ذریعے سے انہوں نے بعض باتوں کے معنی متعین کیے اور بہت اچھی طرح سے سمجھائے، اور بعض اوقات وہ کسی بات کا معنی کرتے ہوئے باقاعدہ اس کا ڈیمانسٹریشن کرتے تھے، یعنی کوئی عمل اور کام جو ہے وہ کر کے دکھاتے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے. مثلا یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اورنیوں سے گھونگٹ نکال لیں. اب گھونگٹ نکال لیں، یہ کس طرح سے گھونگٹ نکالیں، اورنی کتنی بڑی ہو، کس طرح سے اس کو اوڑھیں. تو عبداللہ بن عباس کے پاس بہت بڑی چادر ہوتی تھی، اور پرانے زمانے میں سب بزرگ اپنے پاس چادر رکھا کرتے تھے. اب بھی ہمارے سرحد کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے کندھے پہ چادر رکھیں، جو بڑا کام دیتی ہے. تو عبداللہ بن عباس اور صحابہ کرام بھی اپنے پاس چادر رکھا کرتے تھے، ان کے سفر و حضر میں ان کی ساتھی ہوتی تھی. تو عبداللہ بن عباس نے اپنی چادر لی، اپنے سر کے اوپر ڈالی، اور چادر کا آگے کا جو کنارا اس کو نیچے تک لے کے آئے، یہاں تک کہ بالکل ان کا چہرہ چھپ گیا اس کے اندر، لیکن یوں اس کو رکھا کہ اپنے پاؤں کے سامنے سے راستہ نظر آتا رہے، اور سارا جسم ڈھانپ لیا، اور فرمایا کہ یوں عورتوں کو اپنا جسم ڈھانپ کر اور اپنے سامنے چادر کو اس طرح سے گھونگٹ ڈال کر آنے والا آدمی چہرہ نہ دیکھ سکے مگر سامنے راستہ نظر آتا رہے، تو فرمایا یہ ہے جلابی. اس طرح سے وہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر وقت ہمارا اتنا مختصر ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ ساری باتیں آپ کے علم میں صرف یاد دہانی میں تو آپ کو کرا رہا ہوں. اب ایک آخری بات جو قرآن مجید سے صحابہ کرام کے تعلق کے حوالے سے ضروری ہے، وہ ہے صحابہ کرام کا عمل بالقرآن، اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی ساری چیزیں اسی کے لیے تھیں، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پہلی ساری چیزیں بے اعتبار ہو جاتی ہیں. علم بغیر عمل کے کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اور نہ وہ مقصود اور مطلوب ہے. اور تلاوت بغیر سمجھنے کے اور تفہیم بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی روح کھو بیٹھتی ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، اور جو حکم دیا جاتا تھا اس پر کاربند ہو جاتے تھے، اور بغیر کسی توقف کے. اور ایک بات ان کے اندر جو سب سے نمایاں اور سب سے اہم تھی جو آج مفقود ہے، وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ جی جو حکم دیا گیا ہے میں فلاں ابن فلاں اس کا مخاطب ہوں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے فلاں فلاں لوگ مخاطب ہیں، میں نہیں ہوں. دوسروں کے اوپر اس کو منطبق کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں خیال جاتا ہے کہ اچھا انہیں یہ کرنا چاہیے. مگر صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جو آیت سنی تو سمجھا کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، گویا انفرادی طور پر مجھ سے میرا اللہ مخاطب ہے، اللہ مخاطب ہے مجھ سے. چنانچہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ آیت نازل ہوئی دو مرتبہ، یہ آیت نازل ہوئی مرتبہ سورہ بقرہ میں، دوسری مرتبہ سورہ الحدید میں. تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے اوپر اس کا جو اثر ہوا وہ آپ جانتے ہیں. یہاں حضور کے سامنے ایک نوجوان صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اور اس وجہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا دیوا مال دیتے ہو کہ نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں. اب وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے میرا مال مانگ رہا ہے، یہ خیال نہیں کیا کہ پتہ نہیں ہاں سارے سب لوگوں سے مانگ رہا ہے، اجتماعی ہے نا، ٹھیک ہے نا، سب لوگ سوچیں گے، خیال کریں گے. کہا کہ میرا اللہ مجھ سے مال مانگ رہا ہے. تو آن حضور سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. آن حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور آن حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ گواہ رہے ہیں، میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا. فصیل اس کے گرد بنی ہوئی تھی، 600 درخت تھے کھجور کے، تھا پھل دینے والے، اس کے اندر کنواں بھی تھا، اس کے اندر ان کا اپنا جھونپڑا بھی تھا، اس کے اندر ان کی بیوی اور بچہ بھی تھا. اور یہ باغ جو اللہ کو قرض دے دیا تھا، تو دل میں یہ خیال کیا کہ میں تو جوان آدمی ہوں، میں یہ آگے بھیج دیتا ہوں، لیکن آپ بھی سیونگ کی سوچتے ہیں، تو حقیقی سیونگ تو یہ تھی، میں یہ سیونگ کر لیتا ہوں، آگے بھیج دیتا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، اور میں زمین کا اپنا ٹکڑا میرے پاس جو پڑا ہوا اس کا بات کر لوں گا، میں جوان آدمی کر سکتا ہوں. اپنے باغ کے دروازے پر آئے اور اپنی بیوی کو آواز دے کر بلایا، اور اس نے جب لبیک کہا، پوچھا کیا حکم ہے، تو میں کہ اپنے بیٹے کو اٹھا لو اور اس باغ میں سے نکلا. میں نے اللہ کو قرض دے دیا. اور اللہ کے اس بندی کا کیا جواب تھا؟ دیکھیے قرآن مجید کے احکام کے اوپر کس طرح سے وہ معاشرہ عمل پیرا ہوتا تھا. ہم تو کوئی اگر فیصلہ کر لیتے ہیں جذبات میں آ کر، تو ہمارے بیوی بچے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، ہمارے راستے کا روڑا بن جاتے ہیں. مگر وہاں یہ صورت حال تھی کہ وہ فیصلہ کر کے آیا ہے وہاں سے. اب دیکھیے آن حضور کے سامنے جو بات کہی گئی تھی وہ تو بڑی بلند ہے، مگر اس سے بلند تر بات تو یہ ہے جو باغ کے دروازے کے اوپر سننے میں آتی ہے. جب کہا کہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو اٹھا رہی تھی اور وہیں سے کہہ رہی تھی، دہدا کے ابو تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم تم نے جو سودا کیا اس میں کوئی گھاٹا اور خسارا نہیں، یہ یقین تھا. اور وہاں سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر نکل آئیں. ان کے سامنے قرآن مجید تھا مجسم کتاب کی صورت میں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. یہ پہلے آیت نازل ہو چکی تھی. یہ آیت پڑھتے ہوئے وہ اس باغ میں سے نکل آئے، خوش تھے کہ یہ باغ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، سورہ توبہ سن 9 ہجری. نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے. دیکھیے جو بھاری تھے، یعنی جس کی تفسیر مفسرین نے بیان کی کہ ہلکے اور بھاری سے مراد ہے امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، فارغ اور مصروف، جوان اور بوڑھا، تندرست اور مریض، ساز و سامان سے مسلح اور بے سر و سامان، مراد یہ ہے. ان جس حال میں بھی وہ اپنے آپ کو پیش کر دو. اب صحابہ کرام نے جو مالدار تھے انہوں نے اپنا مال لا کر پیش کیا، اور اس انداز میں پیش کیا کہ جس کے پاس زیادہ مال تھا، جو وہاں کا سب سے بڑا مالدار تھا، اس نے جب سونے چاندی اور درہم و دینار کی تھیلیاں لا کر پیش کی، وہاں حضور نے پوچھا کتنا ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کتنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب دیتا ہے، میں اس کی راہ میں گن گن کے نہیں دیتا، میں نے بھی لا کر بے حساب پیش کر دیا. یہ عبد الرحمن بن عوف تھے، اس معاشرے کے سب سے بڑے مالدار تاجر، اللہ کی راہ میں بے حساب لا کر پیش کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ جو بھاری ہیں وہ بھی لا کر پیش کریں اور جو ہلکے ہیں وہ بھی لا کر پیش کریں. اور اس معاشرے کا ایک اور بہت بڑا تاجر اور بہت بڑا مالدار انسان، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر حضور کے کان میں سرگوشی کی اور حضور باہر نکلے. یہ آیت ان لوگوں کو ترغیب دے رہی تھی. حضور باہر نکلے تو حضور نے مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اونٹ بندھا ہوا دیکھا، اور اس کے پیچھے 950 اونٹوں کی قطار، اور سارے ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے، اور یہ حضرت عثمان بن عفان نے لا کر پیش کیے تھے، اور کہا تھا یا رسول اللہ مجاہدین کو میدان جہاد میں لے جانے کے لیے یہ میری طرف سے قبول فرمائیے. اور وہی موقع تھا کہ جب حضور اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور فرمایا تھا جبریل یہاں آیا کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کے لیے یہ پیغام دیا ہے، وہ جو کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ کہیں وہ جنتی ہے. یعنی اس خطرے کی گھڑی میں اور مشکل گھڑی میں جو کچھ اپنا مال تھا وہ لا کر جہاد کے لیے پیش کر دیا. اور چلیے یہ تو مالدار لوگوں کا حال ہے، وہاں تو خفافاً اور ثقالاً سب نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید پر عمل ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. دوسرا روز ہوا، مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ چکے تھے، زیورات عورتوں نے اتار اتار کے بھیج دیے تھے. ایک صحابی آن حضور کے حاضر ہوئے اور ان کے پاس شیر بھر کھجورے تھے، اور آن حضور کی خدمت میں لا کر پیش. تو آن حضور اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ابو عقیل یہ کھجورے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ آن حضور کو معلوم تھا کہ اس کا نہ باغ ہے، نہ اس کا کوئی کھیت ہے، نہ اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے. تو آن حضور کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ حکم دیا، اللہ کا حکم ہمارے سامنے پیش کیا، ان فروغ خفافم وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، میں آپ کی یہ بات سن کر اپنے گھر گیا، رات کو اپنے بستر پر جا کر لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، میں بے چین ہو گیا، اور میں نے کہا کہ ابو عقیل اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جان بھی پیش کرو، مال بھی پیش کرو، ہلکے ہو یا بھاری آؤ اور آ کر اپنا حصہ دو، تم کیا پیش کرو گے؟ جان تو تم جا کر پیش کر دو گے، اللہ کے رسول نے اور اللہ نے تو مال بھی مانگا. کہتے ہیں پھر مجھے نیند نہیں آئی، میں بےقرار ہو گیا. یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل کو سمجھتے تھے، میں اس کا مخاطب ہوں، میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے. ورنہ یہ وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے امت سے جن کے پاس جو کچھ ہے وہ دے دیں گے، اور اس کی بات یہ درست ہوتی، کوئی مواخذہ نہ ہوتا اس کے اوپر. مگر قرآن کے ساتھ ان کا تعلق عظیمت کا تعلق تھا، رخصت کا تعلق نہیں تھا. قرآن سے وہ رخ سے نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ عظیمت کی تلاش میں رہتے تھے. کہتے ہیں میں پھر رات بھر ایک یہودی کے باغ میں اس کے کنویں میں سے پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے باغ کو سراب کرتا رہا, اور صبح اس نے مجھے دو سے کھجوریں دی, ایک سے میں اپنے بچوں کو لے آیا ہوں اس لیے کہ وہ بھوکے تھے, اور ایک سے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں یہ ایک شیر کھجوریں سونے چاندی کے ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہیں. سونے چاندی کے ڈھیر کے اوپر وہ کھجوریں پھیر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کا تقویٰ دے, اور قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی تھی, قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود تھی, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالھا التقویٰ منکم, اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون درکار نہیں ہے, اور تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے. بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے, آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو آپ اس مقام کے اوپر رک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے, اور آپ کے سامنے صحابہ کرام کی ایک جماعت آ جاتی ہے, آپ ان سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے چلے جائیں اور صحابہ کرام اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, سورہ الحجرات. ایمان والو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو, اور فرمایا کہ جو آوازیں اونچی کرتے ہیں ان کے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب یہ آیت نازل ہو گئی, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی, یہ آیت سنی تو وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے, اور جب نماز میں نہیں آئے پھر دوسری نماز میں تیسری نماز میں, تو وہاں حضور نے ان کے بارے میں پوچھا ثابت بن قیس کہاں ہے, میں اسے نہیں دیکھ رہا. ایک صحابی گئے اور جا کر دیکھا تو واپس آئے, غالبا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو جا کر ان کا حال پوچھا, انہوں نے جواب میں کہا انا فی اسوأ حال, میں بہت برے حال میں ہوں, حبطت اعمالی انا من اہل النار, میرے اعمال ضائع ہو گئے, میں دوزخی ہو گیا ہوں, میں ہی دعا حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا, نہیں اس کا مخاطب. انہوں نے آن حضور کو آ کر بتایا تو آن حضور نے کہا کہ نہیں, جاؤ جا کر اس کو بتاؤ, اما ترزا انت عائش حمیدن و تموت سعیدن و تقتل شہیدن و تدخل الجنہ, کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو اچھی زندگی گزارے اور سعادت کی موت مرے, شہادت کا رتبہ حاصل کرے اور جنت میں داخل ہو جائے. انہوں نے جا کر جب یہ بات کہی تو انہیں حوصلہ ہوا اور وہاں حضور کے پاس آئے اور سرگوشی کرنے لگے, تو وہاں حضور نے فرمایا کہ اے ثابت تیرے بارے میں یہ بات نہیں ہے, تو کبھی تکلف اور تسنوں کے ساتھ میری آواز سے ان کی آواز نہیں نکالا کرتا, یہ تو ویسے آواز اس طرح کی ہے, تو ادب ملحوظ رکھتا ہے. تو یہ یعنی اندازہ کیجئے کہ ان کا قلب مصفہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا تھا, اور جو مشین جتنی حساس ہوتی ہے اتنا ہی معمولی معمولی چیزوں کو نوٹ کر دیتی ہے, آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی صاف تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے, اور جتنا دھندلا جاتا ہے اتنا ہی آپ کی تصویر بھی دھندلا جاتی ہے. دل جتنا مصفہ ہوگا اتنا ہی ٹھیک ٹھیک آپ کو بتائے گا, اور جتنا دھندلایا ہوا ہوگا اتنا ہی آپ غلطیاں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے تھے, ان پر عمل پیرا ہو جاتے تھے, اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا, دیکھیں ان کا مکان, آپ نے یہ موضوع رکھا کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق, صحابہ کا تو قرآن کے ساتھ تعلق بڑا بہت گہرا تھا ہی, قرآن کا بھی صحابہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. کہیں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے ایک عمل کر لیا اور اس کے بعد قرآن مجید نے آ کر ان کی تعریف کر دی, ان کے اس عمل کو زندہ جاوید بنا دیا, عمل ہو چکا پھر آیات نازل ہوئی. جنگ احد کے بعد کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے, سورہ آل عمران کو کبھی کھول کر دیکھیے, لوگ زخمی ہو کر واپس آئے تھے اور یہ پتا چلا کہ ابو سفیان اور اس کے فوجی اب پھر واپس آنا چاہتے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے صحابہ کرام کی کیا تصویر ہمارے سامنے پیش, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, یہاں سے آیات پڑھتے چلے جائیے اور عقیدت سے سر جھکتا چلا جاتا ہے اس جماعت کے سامنے جو خیر القرون کی جماعت ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, وہ زخم کھا کر آئے تھے پھر اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو لبیک کہتے ہوئے نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ دشمن سے ڈر جاؤ وہ بڑا طاقتور ہے, تو خطرے کی اس گھڑی میں ان کا ایمان اور بڑھ گیا, کمزوری کی بجائے اور جرت ایمانی پیدا ہو گئی, اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اب دیکھیے ایک عمل وہ کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کے اوپر آیات نازل کرتا ہے, وہ آگے آگے جا رہے ہیں قرآن مجید ان کے پیچھے پیچھے, ویسے تو قرآن مجید آگے آگے جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, مگر ان کا یہ مقام و مرتبہ ہو گیا ہے, وہ ایک عمل کر رہے ہیں اور اتنا پسندیدہ ہے کہ وہی قرآن مجید کے الفاظ بن جاتا ہے, ان کا عمل قرآن مجید کے الفاظ بن جاتا ہے. اور اس میں تو ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو اس میں دوست بھائیوں کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آیا, پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ دو بھائی زخمی ہو کر آئے تھے, ایک کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور دوسرا بھی زخمی تھا, اور جب بلال کی آواز آئی کہ اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں, اہل ایمان اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, تو آپس میں دونوں بھائیوں نے جو گھر میں زخمی تھے کہا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے, تو اپنے بھائی سے کہا جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا، آپ گھر پر رہیں. میں نے کہا کہ نہیں، خدا کے لیے مجھے پیچھے نہ رہنے دیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. وہ کٹا ہوا پاؤں تھا اور اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے تھے، اور جب وہاں حضور نے حکم دیا کہ ہمراہ اور رسول کی طرف جاؤ، تو خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، اگرچہ میں بھی زخمی تھا اور ہمارے پاس سواری بھی نہیں تھی. میں اپنے بھائی کو کندھے پہ اٹھا لیتا تھا، اور جب وہ محسوس کرتا تھا کہ میں تھک جاؤں تو مجھے کہتا نہیں مجھے نیچے اتار دو، اور میں اسے نیچے اتارتا اور تھوڑی دور تک وہ میرے ساتھ چلتا، اور اس کے بعد پھر میں دیکھتا کہ اب چلنے سے عاجز آ گیا ہے، میں اسے کندھے پہ اٹھا لیتا، اور 9 میل کا یہ راستہ ہم نے اس طرح سے طے کیا. دیکھیے من بعد ما اصاب المکر، بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، یہ زخم دیکھیے کیسے زخم تھے، زخم لگ چکے تھے، پھر بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، اور قرآن مجید نے ان کے انعامات کو زندہ جاری بنا دیا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ کے سامنے بارہا آیا ہوگا، بڑا معروف واقعہ ہے کہ آن حضور کے ہاں مہمان آ گئے، اور آن حضور نے گھروں میں معلوم کیا تو کسی گھر میں کچھ نہیں تھا، تو کہا کہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا، رات کا سما تھا، اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، دن کا بچا ہوا کھانا ہے وہ کافی ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ بچوں کو کھلا دیں گے، لیکن اب میں بچوں کو ویسے ہی سلا دیتی ہوں، بہرا پھسلا کے مہمانوں کو لے آنا اور ان کو کھانا کھلائیں گے. چنانچہ ان مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، اور یہ واقعہ تو رات کو ہو گیا، اور رات وہ بیت گئی، اور ہر رات بیت جاتی ہے. اگلے دن جب صبح نماز سے آؤں حضور فارغ ہوئے اور سلام پھیرا، آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا. یہ سورہ حشر میں انصار کے بارے میں خاص آیت ہے، خاص انصار کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. وہ اپنے بھائیوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی تنگی میں ہوں. دیکھیے تنگی، بچوں کو بھی بھوکے پیٹ سلانا پڑا، مگر جو ان کے مہمان آ گئے تھے ان کو پیٹ بھر کھانا کھلایا. تو وہ ایک عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے، قرآن مجید ایک حکم دے رہا ہے، وہ اس کی تفسیر بن رہے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ تھا قرآن مجید کے ساتھ، اور یہی اصل خوبی کی بات ہے، اور اس یہی مطلوب ہے کہ یہ سارے پروسیس آدمی جاری رکھے تا کہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق پہچانیں، اور یہ قرآن مجید ہمارا ساتھی بن جائے، یہاں بھی قبر کی تنہائیوں میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، اور پرس رات پر بھی، یہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org